بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد وعلى صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجم فرجم انتهي شكرا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری تمام تر کوتاہیوں لغزشوں اور خطاؤں کے باوجود سید الشہداء کے فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا, ان کی محبت سے نوازا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے قدموں تک ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, قیامت تک نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانے سالوں میں قرار فرمائے, ہماری قبور کو ان کی زیارتوں سے منور فرمائے, میدان حشر میں آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انسانوں کو فکر کی, غور کرنے کی, سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے. متعدد آیات کریمہ ہمارے پاس موجود ہیں جس میں تدبر, تفکر, تعقل اور اس طرح کے مختلف الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور کوئی دین ایسا نہیں ہے جس نے اتنا زیادہ سوچنے سمجھنے پر, غور و فکر کرنے پر, علم کے اوپر اہمیت دی ہو جتنا دین مبین اسلام کے اندر دی گئی. اس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے موضوع بھی معین کیا ہے, کس چیز پہ غور و فکر کیا جائے, کس انداز میں غور و فکر کیا جائے, اس غور و فکر کا ہدف کیا ہونا چاہیے, ان موضوعات کو بھی خدا تعالیٰ نے طے کیا. اور جب ہم ان موضوعات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم اس اعتبار سے بھی ایک منفرد کتاب بنتی ہے. ہم لوگ چونکہ عربی زبان میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور عربی زبان میں پڑھنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسی حساس چیزوں کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں, ورنہ خدا تعالیٰ نے جن چیزوں پہ سوچنے کی دعوت دی ہے ان میں اونٹ ہے, اونٹ پہ سوچنے کی دعوت دی ہے, سورج کے اوپر سوچنے کی دعوت دی ہے, سورج کے اوپر غور کرو, دن اور رات کی تبدیلی کے اوپر غور و فکر کرو. میرا اپنے خیال ہے کہ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے کہ مثال کے طور پر پہلے دوسرے سال کی عمر سے اپنے بچے کو یہ سمجھاتے کہ مثال کے طور پر تمہیں جانوروں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے جیسا قرآن کریم ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, تو شاید ہماری قوم غور و فکر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے اچھی قوم میں تبدیل ہو جاتی. اس حد تک قرآن مطالعہ نے اس بات کے اوپر اصرار فرمایا ہے کہ جن کو آیات تعبیر کیا ہے قرآن کریم نے وہ خود قرآن کریم نہیں ہے, قرآن کریم نے اپنے آپ کو آیات نہیں کہا ہے، قرآن کریم نے کائنات کو آیات کہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. جو پہلا جملہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یتلو عربی زبان کے اندر ایک قدم کے اوپر دوسرے قدم کو رکھنے کو کہتے ہیں، ایک قدم رکھے انسان دوسرا قدم رکھے کہ اس کے پیچھے پیچھے قدم پہ قدم رکھتا چلا جائے، اس کو یتلو کہتے ہیں. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو انبیاء ہوتے ہیں نبی خدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کو اس طرح ایک کے بعد ایک کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. اب ہم جب آیات کو ترجمہ آیات میں کریں گے تو پھر آیات سے مطلب ہم قرآن کریم کی آیتیں لے لیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ آیات کو بیان کرتے ہیں جیسے بالعصر ان الانسان لفی خسر، جبکہ قرآن کریم میں شاید یہ نہیں ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان آیات کو بیان کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاکیزہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جب ان دو عمل سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگر پہلے والے یتلو میں آیات میں قرآن کریم لے لیں تو پہلے قرآن سکھایا جا چکا ہے، پھر اب کون سی کتاب ہے جس کو سکھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلے والی آیات کے اندر آیات سے مراد نشانیاں ہیں، کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کے سامنے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، جب نشانیوں کو بیان کرنے کے نتیجے میں لوگوں کی توجہات حاصل ہوتی ہیں اور لوگوں کے ذہن کھل جاتے ہیں کہ ہاں اب ہمیں سیکھنا چاہیے، اس وقت سکھاتے نہیں ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہ پاک و پاکیزہ نہیں کریں گے تو وہ کتاب کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے قابل نہیں بنیں گے. شاید ہماری دوسری غلطی یہیں پر بن رہی ہے، ہم بجائے یہ کہ بچوں کو پاکیزگی سکھائیں پہلے الف با سکھاتے ہیں، ان کو پہلے اے بی سی ڈی سکھاتے ہیں، الف بے سکھاتے ہیں ان کو، اور وہ نہیں سکھا پاتے جس کو ہم پاکیزگی تعبیر کریں گے، جس کو قرآن کریم نے پاکیزگی تعبیر کیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کا سوچنے سمجھنے کے اوپر ایک اصرار ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. اور اس میں ہر چیز شامل ہے، آپ کی اور میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، یا مثلا آج کے حالات اور جو حالات میں ہم اور آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، یعنی پچھلے سال سے مقایسہ کریں اس سال کو آپ نئی دنیا دیکھیں گے، آج سے مقایسہ کریں 3 سال پہلے کو آپ کو لگے گا دنیا ہی دوسری ہے. چونکہ ہم ہر سال یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں پچھلے سال جب پڑھنے کے لیے موضوع کا ارادہ کر رہے تھے تو موضوعات کیا ذہن میں تھے، آج دیکھتے ہیں دنیا ہی کچھ اور ہے، حالات ہی کچھ اور ہیں، جو اہم موضوعات ہیں وہ بالکل تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اور یہ جو تبدیلیاں ہیں خود موضوع فکر ہیں. خدا نمتا نے کہا اس کے اوپر بھی غور و فکر کرو، جہاں پر فرمایا اختلاف لیل و نہار، صبح اور شام کے تبدیل ہونے کے اوپر غور و فکر کرو، اسی اعتبار سے اقوام کے لیے فرماتا ہے قوموں کے اوپر غور و فکر کرو. سیرو فی الارض، زمین کے اندر گھومو اور اس کے بعد دیکھو فاعتبروا، عبرت حاصل کرو، پھر اس سے دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، جنہوں نے زمین کے اوپر اچھا کام نہیں کیا ان کی عاقبت کیا ہوئی. پھر اقوام کو خود موضوع بحث قرار دیتا خدا نے متعالی. اس اعتبار سے کہ ہمیں اس غور و فکر کے اوپر بھی تشریح کرنی ہے اور اس عمل کو بھی انجام دینا ہے، ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا، اور وہ جو موضوع ہے وہ ایک خاص قوم سے مربوط ہے. اور اس قوم کو بیان کرنے سے پہلے میں چند مقدمات اقوام کے متعلق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ ہدف کیا ہے. ہدف یہ ہے کہ ہم واقعات کے پیچھے یہ دیکھ سکیں یہاں ہو کیا رہا ہے. عام انسان واقعات سے پیچھے نہیں جا سکیں گے. آپ معمولاً لوگوں کے اندر دیکھیں گے وہ خبروں کے اندر، مکالمات کے اندر، ایک دوسرے سے گفتگو کے اندر واقعات کو دہرا رہے ہوتے ہیں. واقعے کو تو دہرا سکتے ہیں، اصول کو نہیں دہرا پاتے. اصول کیا ہیں؟ یہاں ان واقعات سے کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے، قوم کہاں جا رہی ہے، کہاں پہنچنے والی ہے، اسے عام لوگ نہیں دہرا پائیں گے. اب اس کے مقابلے میں جو ہمیں بصیرت چاہیے ہوگی وہ یہ کہ ہم واقعے کو تو دیکھیں لیکن واقعے کے پیچھے سمجھنے کی کوشش کریں کیا اس کے پیچھے کوئی قانون نکالا جا سکتا ہے. اور ایک کلمہ اگر ایک لفظ اردو میں کم استعمال ہوتا ہے لیکن اگر استعمال کریں تو اجنبی نہیں ہے لوگوں کے لیے, وہ ہے تسلسل. کیا کوئی تسلسل ہے یہاں پر؟ اس تسلسل کے لیے ایک مختصر سی مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہماری تاریخی کتابوں میں سے, تاریخی کتابوں میں جو مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ یہ کہ ہمیں تاریخ کا ایک تسلسل پتہ نہیں چلتا, واقعات کا تسلسل پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر میں خود ایک زمانے میں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا تھا کالج کی سطح پہ, تو اس میں دیکھتا تھا کہ وہ 1860 کے بعد سے تقریباً شروع کرتے تھے 1857 کی جنگ آزادی, اور اس کے بعد سے انہوں نے مرحلہ مرحلہ بیان کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ بنی, کس طریقے سے کانگریس بنی, پھر مسلم لیگ بنی, پھر 14 نکات آئے اور مختلف پوائنٹس ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پاکستان تشکیل پا گیا. تو وہ جتنا تاریخ کا اسپین لیتے تھے وہ مشکل سے اصل معنی میں 50-60 سال لیتے تھے, اس سے زیادہ نہیں لیتے تھے. ایک مشکل یہ, ہمیں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ 300 سال پہلے سے کیا چل رہا ہے یہاں پر, کیا تسلسل ہے یہاں پر. اور اگر اس مثال کے اندر رکھیں تو انگریز جب آئے تو انہوں نے ہمارے معاشرے کو بالکل تہوبالا کر دیا, جو تہ میں تھا اس کو اوپر لے آئے, جو اوپر تھا اس کو نیچے لے گئے. ہم اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی تک ان کی حرکتوں کو جھیل رہے ہیں, 150 سال ہو گئے ہمیں. 150 سال بہت ہوتے ہیں ایک قوم کی تاریخ کے لیے, 5 نسلیں ہوتی ہیں. 150 سال میں ہم ابھی تک جھیل رہے ہیں ان کو, کیوں جھیل رہے ہیں؟ ہم ابھی تک اس کی کریکشن نہیں کر پائے کہ ہم اس کو صحیح کر لیتے کہ بھائی یہ جو انہوں نے خراب کیا تھا اس کی گہرائی کتنی تھی, اس گہرائی میں جا کر کیا اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. یہ وہ کرنے کا کام تھا جو ہم نہیں کر سکے. ایک مشکل یہ ہے. دوسری مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمیں سکھانے والا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 1860 میں ہندوستان میں یہ ہوا, 1870 میں یہ ہوا, 80, 90, 1900, 1910, 20, 40, 47 سب بتا رہے ہیں. برصغیر میں یہ ہوا, برصغیر کا ہمسایہ روس ہے, وہاں رشین ریولیوشن آیا تھا 1918 میں, اس کا پاکستان ہندوستان میں کوئی اثر نہیں پڑا تھا. کیا پاکستان کی تحریک اس کمیونسٹ انقلاب سے متاثر نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی ہوگی. اصل ایک بہت بڑی تبدیلی جس کی وجہ سے انگریز ہمارے اوپر بیٹھے تھے, بہت بڑی ایک تبدیلی جس نے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہمیں کارنر میں ڈال دیا تھا اور کسی اور چیز کو اوپر کر دیا تھا. آج تک میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہماری تاریخی کتابوں میں پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے. ایران اور ہمارے مقابلے میں, ہمارے مقایسے میں 1860 سے لے کر 1920 پہلی جنگ عظیم کے بعد تک ہم پرائم امپورٹنس رکھتے تھے اور ایران جو تھا وہ پیریفری میں تھا. ایران پہ قبضہ اس لیے کیا تھا کہ روس وہاں سے اندر نہ گھس جائے انگریزوں نے. ہم اصل تھے اور ایران فرع. پہلی جنگ عظیم کے بعد ہم فرعی ہو گئے, ایران اصلی ہو گیا. کیوں؟ نہ ہم نے اس پوائنٹ کو سنا ہوگا کہ یہ تبدیلی آئی پہلی جنگ عظیم کے بعد, نہ ہم نے یہ سنا ہوگا ایسا ہوا کیوں. کیوں؟ 1909 میں ایران میں تیل نکلا تھا اور اس تیل نے لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ اگر پانی کے جہاز تیز چلانے ہیں تو کوئلے کو ہٹا کر تیل لے آؤ, پانی کا جہاز تیز چلے گا. پوری برٹش امپائر پانی کے جہاز کے اوپر بنی ہوئی تھی. ان کو ایک نیا اسلحہ ملا, جیسے ہی وہ اسلحہ ملا ہماری اہمیت ختم ہو گئی, ان کی اہمیت بڑھ گئی. اب برے صغیر ان کے پروٹیکشن کے لیے کھڑا تھا, ان کو ہم سے کوئی سروکار باقی نہیں رہا تھا اس کے بعد سے. یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. میں نے صرف مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہم جب تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان اعتبار سے ناقص رہ جاتے ہیں, ہماری معلومات میں گہرائی نہیں ہوتی, تو ہمارے بچے صرف رٹ رہے ہوتے ہیں کہ 1860 میں یہ ہوا, 70, 80, 90 اور اس کے بعد 2000, 1900 اور 1947 کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. کچھ نام رٹ لیتے ہیں, کچھ جگہیں رٹ لیتے ہیں, کچھ سال رٹ لیتے ہیں, لیکن جس کو ہم انالیسس کہتے ہیں وہ انالیسس بچوں کو نہیں سکھا رہے ہم. اچھا, جب بچوں کو انالیسس نہیں سکھا رہے تو بہت بڑی ایک مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جنگ جیسا اخبار بھی ان کو دھوکہ دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, تجزیاتی دماغ بنا ہی نہیں ہے, انالیسس کی عادت پڑی نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز سکھا دے وہ سب سکھا لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو تو جس نے یہ بنایا ہے میڈیا کا سسٹم، اسی نے ایجوکیشن بنائی ہے. اس کو پتا ہے میں نے پرائمری اسکول سے لے کر کالج تک کون سے لوگ بنائے جن کو جب بڑے ہوں گے تو اس ٹاک شو سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اگر اس نے پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک کالج تک کچھ اور بنائے ہوتے تو اس ٹاک شو اور اس اخبار سے دھوکہ نہیں دیتا، اس سے اوپر کی کوئی چیز لے کر آتا، کمپلیکیٹڈ چیز لے کر آتا. لیکن ابھی اتنی سادگی سے دھوکہ دے لے گا، کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے نیچے سے اوپر تک کیا بنایا. اب اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنا تعلیمی نظام نہیں بنا سکتے. اگر پاکستان میں صرف اہل بیت کے چاہنے والے بچوں کو ہی شمار کریں، جو صحیح نہیں ہے، ہمارے ہر ایک بچے کے سامنے چار بچے اور بھی تو ہیں، انہیں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف چند 15% بچوں کے لیے تعلیمی نظام بنائیں، جو وہ بھی نہیں بنا پائیں گے. اس کی تعداد بھی کئی ملین کے اندر ہے، تو ہم ان کے لیے نہیں بنا سکتے. جو ہمارے پاس راستہ رہ جاتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی تجزیاتی صلاحیت کو کسی اور فورم پر بہتر بنانے کی کوشش کریں، کسی اور فورم پہ بہتر بنانے کی کوشش کریں. ایجوکیشن نہیں ہو پا رہی، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہم ایجوکیشن کے فورم سے ان کو انالیٹیکل نہیں بنا سکتے، تو پھر جو دوسرا سب سے بڑا فورم ہمارے پاس ہے وہ ممبر ہے. یہ ممبر ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو عقل مند بنائے. عقل مند بنائے کس کے مقابلے میں؟ جذباتی کے مقابلے میں. وہ میڈیا اور وہ تعلیمی نظام، وہ ان کو پہلے ہی کافی حد تک جذباتی بنا چکا ہے. اب ہمارا کام یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر مزید جذبات کو بڑھانے کے بجائے عقل اور شعور کو یہاں پہ بڑھائیں. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو بھی جذبات میں زیادہ استعمال کیا. جذبات میں استعمال کیا کیوں؟ یہ کام بہت آسان تھا، اور جذباتی قوم کے مقابلے میں عقل اور شعور کو بڑھانا وہ کام بہت مشکل کام تھا، ڈیمانڈ بھی کم تھی اس کی. اب کوئی تو وقت آئے گا کہ کریکشن ہو، کہیں سے تو صحیح کرنا پڑے گا. اچھا، ایک اور مشکل بھی ہے ہمارے ساتھ، کم تھوڑی ہے مشکلات. مشکل یہ ہے کہ کیا لوگوں کو پڑھنے کی عادت ہے؟ وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ اگر کہیں پر ایسے ہی خود اپنے درمیان یا کہیں پر معلوم کرنے کسی سے پوچھیں، تم نے ایک سال میں کتنی کتابیں پوری پڑھی ہیں؟ ایک دفعہ ہوتا ہے کتاب کا صفحہ کھول لیا، دو صفحے کھولے، پانچ دس صفحے پڑھے، اس کے بعد کتاب رکھ دی، اس کو تو مطالعہ نہیں کہہ پائیں گے. اخبار پڑھ لیا، اس کو مطالعہ نہیں کہہ پائیں گے. رسالہ اٹھایا، کچھ حصے پڑھ لیے، یہ بھی مطالعہ نہیں ہوگا. ایک کتاب اٹھائے، شروع سے لے کے آخر تک ختم کرے، ذرا پوچھے گا پچھلے سال میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں. خوش نصیب ہوں گے اگر آپ کو 15% بھی ایسے مل جائیں جنہوں نے ایک سال میں ایک کتاب پوری پڑھ لی ہو. نہیں ملے گی. اس کا مطلب پڑھنے کا ٹرینڈ ہے ہی نہیں ہمارے. اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ رہ گیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس یہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے فکر اور شعور کو بڑھائیں، عقل کو بڑھائیں، اور اس فکر اور شعور کے ذریعے سے لوگوں کو تجزیاتی ذہن دے دیں. اگر تجزیاتی ذہن ہوتا ہے، لوگ سازشوں کا شکار نہیں ہوتے. لوگ تجزیہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس میں. ایک سادہ سی مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. دو آدمیوں کو ایک جیسی سچویشن میں رکھیں، آپ ایک جیسی حالت میں رکھیں جہاں کچھ سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہو، کچھ سیکنڈ میں. آپ نے دیکھا ہوگا جب روڈ کے اوپر موب چل رہا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس. مثلا لوگ چل رہے ہیں روڈ کے اوپر، جذبات بہت اعلیٰ معیار کے بنے ہوئے ہیں، بہت اوپر جا چکے ہیں جذبات. ایک آدمی نے اچانک ایک پتھر اٹھایا، مار دیا، کتنے سیکنڈ میں فیصلہ کرنے کے لیے؟ ملی سیکنڈس. کوئی یہ سوچے اب میں بیٹھوں گا، لوگوں سے پوچھوں گا، ہاں بھائی مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. چند سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، چند سیکنڈ آپ نے دیر کی تو سب لوگوں نے پتھر اٹھا کے مارنا ہے. زیادہ تر لوگ ایسی ایک سچویشن میں کیا کریں گے؟ جو پہلے نے کر دیا وہی ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو یہ سمجھ لیجیے ایک چین آف ایونٹ ہے، ایک کے بعد ایک وہ ٹریگر کرتا رہے گا.
اس نے پتھر مارا، اس نے وہاں سے وہ پتھر مارا، پھر یہ ایک کسی کو لگا، خون نکلا، خون کو دیکھا، ایک اور کام کیا، پھر تو معاملہ ختم ہو چکا ہے. وہ چند سیکنڈ جو تھے وہ فیصلہ کرنے کے تھے، اور معمولاً لوگ ان چند سیکنڈز کے اندر اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، جذبات کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ ان چند سیکنڈ میں عقل کو استعمال کرنے لگے؟ ہاں، کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بہت اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بے انتہا کام ہوا ہوا ہے کہ ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. پرائمری اسکول سے اس کو صحیح کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی وسیلہ نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے پاس صرف یہ وسیلہ ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر چلیں، کچھ چیزوں کو لوگوں کے ذہنوں میں طے کر دیا جائے. جب طے کر دیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے. اگر لوگوں کے لاشعور تک بیٹھ جائے کہ ہم نے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے، تب تو وہ چند سیکنڈ میں بچیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے، ورنہ سازش سے دو چار ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ محنت کرنی پڑے گی وہ تجزیاتی ذہن بنانے کے اوپر کرنی پڑے گی، سوچنے سمجھنے والے ذہن کے اوپر، اور ان قوانین کو سمجھنے کے اوپر. ہم نے ان وجوہات کی بنیاد پر ہمیشہ ہر سال کوشش کی ہے کہ جو بھی موضوعات ہم انتخاب کریں اس میں تھوڑا بہت تجزیہ تحلیل ہو، تاکہ جو آپ کسی کتاب میں پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھا، یا شاید کتابوں میں بھی کم ملتا اردو زبان میں کم از کم، وہ آپ کو یہاں پہ سننے کو مل جائے. اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہے کہ سب لوگ بات مانیں، نہیں، اس پہ نہیں گفتگو. گفتگو اس بات پر ہے کہ یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو دیکھیے، تاکہ ذہن سوچنے کی طرف جائے، اور جب سوچنے سمجھنے کی طرف سب لوگ جائیں گے تو پھر نئی طاقتیں بنیں گی انشاءاللہ. موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قوم ہونے کے ناطے ہمارے سامنے جو بار بار سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا پچھلی قوموں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ انسان کی جو فطرت کے اندر ہے وہ پچھلی قوموں سے سیکھتا ہے. جتنا بھی آپ پیچھے جائیں، 2000 سال، 4000 سال، 5000 سال، آپ جا کے دیکھیں گے لوگوں کو کہانیاں یاد ہیں. یہ کہانیاں کیوں یاد ہیں؟ جس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا کہ ریکارڈڈ ہسٹری ہو، تو لوگ کیسے کیا کرتے تھے؟ پچھلی قوموں کے واقعات کو یاد رکھتے تھے. کس طرح یاد رکھتے تھے؟ کبھی وہ علاقائی نغمے ہوتے تھے، کبھی عرب میں جیسے شاعری ہوتی تھی، لیکن ان سب میں جو کامن پوائنٹ آپ کو ملے گا، یہ ہسٹری کو یاد رکھتے ہیں. کیوں ہسٹری کو یاد رکھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، سیکھنے کو ملے گا. بس ایک چیز تو یہ کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ جانتا ہے ہمیں پیچھے سے سیکھنے کو ملے گا. اور دوسری ایک اور بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سابقہ میں جا کر اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا، آپ کون ہیں. ایک تھوڑا سا نفسیاتی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد عجل. ہمارے اور آپ کے اندر ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو لاکڈ ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، یہ تالا آپ نہیں کھول سکتے. آپ یہ کہیں میں ایک رات میں بیٹھوں گا اپنے اندر کی شخصیت تبدیل کر دوں گا، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ جو اندر کی شخصیت ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ کچھ آپ کو وراثت میں ملی ہے، آپ کا خاندان، آپ کی تہذیب، آپ کی زبان، آپ کے رسم و رواج، انہوں نے آپ کے اندر کی شخصیت کا کچھ حصہ بنایا. کچھ جو کچھ بچپن سے اب تک آپ کے ساتھ ہوا ہے اس نے بنایا. بچپن میں کس استاد سے ملے، کن ٹیچرز سے ملے، کن بچوں کے ساتھ رہے، کس محلے میں رہے، جنگ کے زمانے میں رہے یا امن کے زمانے میں رہے، کراچی جیسے شہر میں رہے یا لاہور جیسے شہر میں رہے، ان سب سے ہماری اور آپ کی ایک اندر کی شخصیت بنتی ہے. جب وہ اندر کی شخصیت باہر آ کر عمل کرتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے. وہ تقریباً تمام جگہیں جہاں آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ اندر والا کر رہا ہوتا ہے، وہ اندر والا کر رہا ہوتا ہے. اور مشکل یہ ہے کہ وہ اندر والا تقریباً آپ کے لیے لاک ہے،
وہ بند ہوا ہوا ہے.
جب تک آپ اس کو کھولنے کی کوشش نہ کریں بہت محنت کر کے, تو بالکل واضح ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے ایک خاص تسلسل میں وہ یہاں تک پہنچا ہے, تیسری نسل ہے, چوتھی نسل ہے, اس کا اندر کچھ اور ہے. اگر کوئی اور کہیں اور سے آ جائے اس کا کچھ اور ہے. قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, قوموں کی بھی تاریخ ہے, قوموں کا بھی حال ہے. حتیٰ کہ بعض مفکرین اس بات کے قائل ہیں کہ قوموں کی علیحدہ شخصیت ہے, وجود ہے. اور یہ بات بہت عجیب ہے جو ہم لوگ شاید اس بات کو نہ بحث میں لا سکیں نہ اس کو سوچ پائیں گے کہ ہم صرف فرد کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ سکتے, ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی فرد کے علاوہ. لیکن کثرت سے علماء اس بات کے قائل ہیں, مفکرین اس بات کے قائل ہیں. علماء بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, من جملہ علامہ طباطبائی جیسے لوگ, وہ یہ کہ نہیں قوموں کا بھی ایک وجود ہے, اس حد تک کے قائل ہیں. کس ٹائپ کا وجود ہے یہ میرے خیال میں وہ فلسفے کی جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کو حل ہونا چاہیے, یہاں پہ وہ جگہ نہیں ہے. لیکن قوموں کی اپنی ایک تاریخ ہے. اب اس اعتبار سے کس قوم سے ہماری تاریخ سیکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ملے گی, اگر میں قومی تاریخ, کسی قوم کی تاریخ کا انتخاب کروں کہ بھائی ایک قوم کی تاریخ کا انتخاب کریں, کیوں انتخاب کریں, تاکہ اس سے کچھ سیکھیں, تو کس قوم سے سب سے زیادہ سیکھا جا سکتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ایک قوم کو انتخاب کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, کیا قرآن کریم نے کسی قوم پر اصرار کیا ہے کہ اس سے سیکھو؟ پہلا کوشچن, کیا قرآن کریم نے کسی قوم پر اصرار کیا ہے کہ اس قوم سے سیکھا جا سکتا ہے؟ نمبر ایک, کیا اللہ کے رسول اور خاندان عترت نے کسی قوم پر اصرار کیا ہے کہ یہ تمہارے نزدیک ہیں؟ دونوں پر جواب ہاں ہے. قرآن کریم نے ایک قوم کے واقعات کو مقرر چار چار پانچ پانچ دفعہ بیان کیا ہے, اور اللہ کے رسول نے اسی قوم کے لیے کہا ہے کہ ان کا اور تمہارا مقدر ایک ہی ہے, ان کا اور تمہارا مقدر ایک ہی ہے. میں ابھی آج بھی ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جس طرح ایک کنگھی کے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں نا, تم اور بنی اسرائیل ایک ہی جیسے ہو. جس طرح کنگھی کے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں, روایت کا دوسرا حصہ کہتا ہے جیسے جوتے کے جوڑے میں دو جوتے ہیں, تم ایسے ہی ہو. اس کے بعد فرمایا, جو کچھ ان کے ساتھ واقع ہوا وہ تمہارے ساتھ واقع ہوگا. قرآن کریم نے بھی سب سے زیادہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر اصرار کیا ہوا, سب سے زیادہ واقعات انہیں کے ہیں. اور حدیث رسول نے بھی اس کے اوپر اصرار کیا کہ نہیں, تم میں اور میں بہت شباہت ہے. اس شباہت کی میں نے, جو رسول اللہ نے دو انداز بیان فرمائے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے. اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم کسی قوم کو اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, جس سے ہم یہ سیکھ سکیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے مختلف جگہوں کے اوپر, تو ہمیں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ سمجھ میں آئی. تو ہم نے اس عشرے کے لیے تاریخ بنی اسرائیل اور عصر حاضر, اس موضوع کا انتخاب کیا. انشاءاللہ خدا تعالیٰ کی دیوی توفیق سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لطف و کرم سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں چونکہ موضوع میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے, تھوڑا سا ابہام بھی ہے, اس خاطر عرض کرتا چلوں, ہمارا ہدف یہ نہیں ہوگا کہ ہم مثال کے طور پر ہسٹری کو پڑھانے کی کوشش کریں, تاریخ کو پڑھانے کی کوشش کریں کہ مثال, یا بتانے کی کوشش کریں کہ مثلا 1372 قبل از مسیح میں یہ ہوا یا 1450 قبل از مسیح میں یہ ہوا, یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. ہمارا ہدف بس اتنا ہے کہ ہم قوم بنی اسرائیل کا ایک اجمالی جائزہ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, اور ان سے کچھ قوانین حاصل کرنے کی کوشش کریں جن کا اطلاق ہم پر ہو سکے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ وہ قوانین ہیں جن کے اوپر ہمارے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے. اور دوسرا معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اسی دوران میں کچھ کوشش کر کے اپنے تسلسل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, ہمارا تسلسل کیا ہے. اور یہ بات شاید پہلے بھی کئی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہم لوگ نہ ماضی سے اپنے آپ کو کاٹ سکتے ہیں, نہ مستقبل ہمارے ہاتھ سے باہر نکلا ہوا ہے. کوئی قوم جزیرہ نہیں ہوتی, کوئی قوم جزیرہ نہیں ہوتی. جزیرے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جزیرے کے اوپر کچھ لوگ رہ رہے ہیں, نہ ادھر سے کوئی تعلق ہے نہ ادھر سے کوئی تعلق ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا 30 سال پہلے سے کوئی تعلق ہے, ان کا 60 سال پہلے سے کوئی تعلق ہے. ہم عصبیت نہیں کرنا چاہتے ہیں, قوم پرستی کی بات نہیں کر رہے, لیکن کیا انسان اپنے تاریخ سے اپنے آپ کو کاٹ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. کیا انسان خاندان سے اپنے آپ کو کاٹ سکتا ہے؟ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے. ان سب کے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ جو قوم آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے, پاکستان میں نظر آ رہی ہے, اس کا ایک سابقہ ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں سابقہ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں جو یہ یہاں تک پہنچے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا, اس قوم بنی اسرائیل کو ایک موضوع بنا کر اس کے ذریعے سے ہم کچھ سیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور مختصر جو قوم بنی اسرائیل کا آغاز ہے وہ چند منٹس میں ابھی عرض کر دیتے ہیں. کل سے کوشش یہی کریں گے کہ 8 بجے انشاءاللہ مجلس شروع کر دی جائے, خطابت جس کو آپ فرماتے ہیں وہ شروع کر دی جائے, تاکہ یہ کہ آگے جو پروگرام ہے وہ اور دیر نہ ہو. سردیوں کے دن بھی ہیں تو زیادہ دیر کرنا اچھا بھی نہیں ہے, اور مغرب کے بعد کافی فاصلہ بھی ہے تو آپ کو آنے میں بھی شاید کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو 8 بجے انشاءاللہ مجلس کو کل خطابت, جس کو آپ ارشاد فرماتے ہیں, میں خطابت نہیں کہنا چاہتا ہوں, اس کو مجلس ہی کہنا چاہتا ہوں, لیکن کل انشاءاللہ 8 بجے شروع کرنے کا ارادہ ہے. پروردگار لطف فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. ایک درخواست اور آپ سے, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور مسلسل ہر روز کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا اس سلسلے میں بھی, تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی عادت اس موضوع کے بہانے ہی صحیح ڈالنے کی کوشش کر, تھوڑا سا کر. مثلاً الحمدللہ رب العالمین انٹرنیٹ سب کے پاس ہے, تقریباً سب کے پاس ہے, گھروں کے اندر ہے, آفیسز کے اندر ہے, جو کچھ بھی ہے موبائلز کے اندر ہے سب کچھ. تھوڑا سا دیکھیں بنی اسرائیل کے بارے میں کتابیں, یہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کیا کہہ رہی ہیں, کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ کچھ نہیں ہوا تو ابتدائی تاریخ ہی دیکھ لیجئے, یہ قوم کب بنی, کیسے بنی. کچھ تو آپ نے بچپن سے سنا ہوا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے تاریخ کے حوالے سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے. لیکن میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, دین وہ چیز نہیں ہے جس کو سننے پہ اکتفا کیا جائے, خاص کر آج کے زمانے میں. دین وہ چیز ہے جس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. پڑھتے وقت انسان غور و فکر کر سکتا ہے, سوچتے وقت تو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ کہاں غور و فکر کرے گا. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا بہت مطالعہ رکھیے. آپ کے گھر میں کچھ کتابیں ہوں تو ان کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ بھئی ریویژن ایسے ہی ہو جائے گا آپ کا, پہلے آپ پڑھ چکے ہوں گے لیکن تھوڑا سا دیکھ لیجئے. انٹرنیٹس وغیرہ کے اوپر کچھ نہ کچھ دیکھ لیجئے. بنی اسرائیل قوم کے عنوان سے کب تشکیل پائے ہم سب جانتے ہیں, تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں. وجہ کہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا, اور اسرائیل عبرانی زبان جس کو ہبریو کہتے ہیں, ہبریو زبان کا لفظ ہے, دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک عبرانی زبان ہے. اس لفظ کا مطلب عربی میں عبداللہ لیا جاتا ہے, اللہ کا بندہ. ظاہر ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بندگی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑا کہ ان کو لوگ اللہ کا بندہ تعبیر کرتے تھے. اور حضرت یعقوب کی اولادیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ کے, یوسف علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہیں کہ وہ کس طریقے سے مصر تشریف لائے, اور جب وہ وہاں پر تھے تو انہوں نے اپنے والدین کو اور 11 بھائیوں کو بلا لیا, اور وہ جو 11 بھائی آئے ان میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا. تو اس قوم کو جو یہودی تعبیر کیا جاتا تھا, وہ اس یہودا جو بھائی تھا حضرت یوسف کا, اس کی وجہ سے اس کو یہودا تعبیر کیا جاتا تھا. باقی یہ ہے کہ 12 بھائی تھے اور 12 لشکر 12 قبیلے اس عنوان سے وہاں پر تشکیل پا گئے. یہ لوگ جب 12 بھائی یہاں پر آ گئے مصر میں, اور وہ عزیز مصر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ان کا ایک رتبہ تھا, ایک مقام تھا, اس قوم کو جو باہر سے آ کر یہاں بس گئی تھی اس کو ڈسٹنگوش ڈیل کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ ذرا با احترام لوگ ہیں. اور اس احترام کے اندر رہتے ہوئے اس قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کو استعمال کرتے ہوئے اس قوم کو بنی اسرائیل کہا گیا. لیکن ہر قوم کو جہاں عروج ہے وہاں ایک زوال بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا نے متعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو ڈبونا ہے, نہیں, ڈبونے کا مسئلہ نہیں ہے, ہم انسانوں کی کچھ نہ کچھ کوتاہی ہے. اچھا, یہ موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے جو سب کے درمیان ہے, پڑھے لکھے قوموں کے درمیان, سب کے درمیان ہے. مثال کے طور پر انگریزوں کے درمیان, ابھی جو قومیں ہیں ان کے درمیان بھی ہے, کہ قوموں کے عروج اور زوال کی کیا کوئی کہانی قانون کی صورت میں ہے؟ آپ کو پاس پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس دنیا اسلام کے اندر سب سے پہلے جس نے اس کے اوپر کام کیا وہ ابن خلدون تھا. ابن خلدون نے اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کی, اور تاریخ ابن خلدون کا ایک مقدمہ اس نے لکھا جس کے اندر ان فلسفی باتوں کو ڈیل کیا کہ کیا قوموں کے عروج اور زوال کی کوئی کہانی ہے. پھر یہ موضوع ہمارے درمیان تو رہا لیکن انگریزوں کے درمیان نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان یہ موضوع آج سے تقریباً 400 سال پہلے آیا اور ان کے مختلف اسکالرز آئے، انہوں نے جس میں اس بات کی طرف توجہ دی کہ قوموں کا کوئی عروج و زوال بھی ہوتا ہے. پھر آج کے دور میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں سپر پاورز کے ناطے. آج کے زمانے میں چاہ رہے وہ امپائرز تو نہیں ہیں، بادشاہتیں تو نہیں ہیں، تو سپر پاورز ہیں، تو ان کے ناطے کتابیں لکھی جاتی ہیں. مثلا پال کینڈی کی ایک بہت مشہور کتاب تھی کہ رائس اینڈ فال آف سپر پاورز یا گریٹ پاورز. تو یہ موضوع ابھی بھی ان کے درمیان ہے کہ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ قومیں اوپر جاتی ہیں کچھ قومیں نیچے جاتی ہیں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے احترام حاصل کیا، لیکن اس احترام کے کچھ عرصے کے بعد یہ قوم زوال سے دوچار ہو گئے. اس میں باہر سے آنے والی طاقتیں بھی شامل تھیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل کی صحیح کہانی شروع ہوتی ہے، جب باہر سے کچھ حکومتوں نے قبضہ کیا اور حضرت یوسف کے ہاتھ میں جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت یوسف کے پاس جو طاقت تھی اور اولاد حضرت یوسف کے پاس، وہ طاقت ختم ہو گئی اور جو دوسرے بادشاہ بنے ان بادشاہوں کا ٹائٹل تھا فرعون. آپ کو پتہ ہے فرعون ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، فرعون بادشاہت کے سلسلے کا نام ہے. یہ جو بادشاہت تھی یہ بنی اسرائیل کے مقابلے پہ تشکیل پائی. جب بنی اسرائیل کا دور عروج کی طرف گیا اور زوال کی طرف جانے لگا تو ایک اور قوم کی حکومت شروع ہوئی جو مصر کے اہل تھے، جو مصر کے پرانے رہنے والے تھے، انہوں نے حکومت بنائی اور وہ حکومت کافی حد تک نیشنلزم کی بیس پہ بنی. یعنی بجائے یہ کہ وہ یہ کہتے کہ ہم ایک قوم ہیں ہم حکومت بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ باہر سے آئے تھے، ہم ان کے خلاف ایک لوکل گورنمنٹ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کسی کافی حد تک عصبیت کا سہارا لیا اور ایک حکومت تشکیل دی. اب اس عصبیت کے مقابلے میں بنی اسرائیل آئی اور بنی اسرائیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کا زوال ہونا شروع ہوا. ہم کل سے انشاءاللہ اس جگہ سے شروع کریں گے کہ زوال کے دوران بنی اسرائیل کی کیفیت کیا تھی اور یہ زوال آیا کیوں تھا اور اس زوال کو اس قوم نے قبول کیوں کیا تھا. اچھا، ممکن ہے کہ فوری طور پر یہ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آتا رہے کہ بھئی اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. تدبیر نہیں کرنا چاہ رہا، تدبیر کرنا کام بہت مشکل ہے کہ ہم سوچیں بنی اسرائیل کا فلاں واقعہ ہمارے کس واقعے سے ٹکرائے گا. کیوں؟ 1400 سال کی بات ہے. اگر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری اور بنی اسرائیل کی تاریخ ایک ہے، ہماری تاریخ کتنی ہو چکی ہے؟ 1400 سال ہو چکی ہے. ہماری جو امت ہے یہ کتنی بڑی ہے؟ اس وقت ایک عرب سے اوپر ہے. کیا میں یہ سوچوں کہ اس 1.25 عرب قوم جو اس وقت ہے اور 1400 سال سے چل رہی ہے، تو کیا بنی اسرائیل کی تاریخ کو اس طرح سیٹ کر کے بولتا شروع کر دوں کہ پہلی ہجری میں جو ہوا وہ بنی اسرائیل کا پہلا سال تھا، دوسری صدی ہجری میں جو ہوا وہ بنی اسرائیل کا دوسرا سال تھا؟ اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہوگا. ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے، واقعات سے قوانین نکالنے پڑیں گے. ان قوانین کو ہم یہاں پہ منطبق کر سکتے ہیں. اب میں اگر اس انتباق کو کا ایک انداز آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تیزی سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. یہ جو کام میں کرنے والا ہوں یہ تھوڑا سا حساس ہے اس اعتبار سے کہ غلطی کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور وہ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ 2014 میں ہیں، 1947 میں آیا شیعت پاکستان میں اسی مقام پر تھی جس میں اس وقت 2014 میں جب پاکستان تشکیل پایا؟ کوئی بھی تاریخ لے لیجیے اور اس میں ذرا جا کر دیکھ لیجیے کہ جب پاکستان تشکیل پایا تو تشیع کا مقام کیا تھا. تشیع کا مقام کس اعتبار سے؟ یعنی اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا. ایک ہے شیعت قوم ہونے کے ناطے اور ایک ہے شیعہ انفرادی حیثیت میں. جب پاکستان تشکیل پایا تو شیعہ انفرادی حیثیت میں مضبوط ترین جگہوں پر تھے، مضبوط ترین جگہوں پر. اچھا، وہ جو مضبوط ترین جگہوں پر تھے ان کے دلوں میں بھی شیعت کی محبت تھی. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، ان کے دلوں میں بھی شیعت کے لیے محبت تھی. مثلا اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا پاکستان کے کسی بڑے مقام تک پہنچا تو اس نے وہاں پہنچ کر شیعت کو بھلا دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اپنی دانش میں جو بہتر سمجھ رہا تھا اس نے کیا ہے. صحیح ہے. اس وقت کو سوچیں 1947 میں انفرادی طور پر شیعہ کہاں پہنچے ہوئے تھے, اور ذرا اب کو تصور کریں, اب کو سوچیں. تو اس وقت ہم تقریباً ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم اندر اندر کم سے کم اس بات کا سامنا کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی جگہ پہ یہ پہنچ نہ جائے. اس وقت ہم اس جگہ پر ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ کسی بڑی جگہ پر پہنچنے کا ارادہ کر رہا ہو تو قابلیت کے علاوہ بھی اسے بہت کچھ کرنا پڑے گا, اتنی آسانی سے نہیں پہنچے گا. اچھا, 1947 میں کیا تھا؟ تقریباً ساری بڑی جگہوں کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے تھے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ عروج اور زوال ہے, نہ وہ عروج کی نشانی ہے نہ یہ زوال کی کہانی ہے, لیکن تبدیلی تو آ گئی نا. آیا اس تبدیلی کا کوئی محرک نہیں ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا. معاشرے کے اندر کاز اور افیکٹ سے تو باہر نہیں آ سکتی نا چیزیں. اگر یہ آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے تو اس میں بھی دسیوں کاز اینڈ افیکٹ ہیں جو آواز کو وہاں تک لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اتنے سال پہلے کم سے کم انفرادی سطح پر اہل بیت کے چاہنے والے ایسی ایسی جگہوں پر تھے, اب اس سے کسی نیچے کی جگہ پر پہنچنے کے لیے بھی قابلیت کے سوا بہت کچھ چاہیے کہ وہ پہنچ سکے. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس تبدیلی میں عناصر کون کون سے ہیں؟ یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا, اس کو مطالعہ نہیں کریں گے تو اگلا نقصان ایک اور آئے گا. اگلے 40 سال میں کیا ہوگا؟ اگر یہی سیکوینس آگے چل گئی تو کیا ہونے والا ہے؟ دو راستے ہیں, یا ہم اس سیکوینس پہ سرنڈر کر گئے تو مستقبل بہت برا ہے. اور دوسری پکچر بھی آتی ہے, وہ کیا؟ جب بھی کسی قوم کو غیر معمولی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس قوم کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں. وہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے. کبھی آپ تصور کیجئے کہ اگر کسی کے اوپر بہت بڑی کوئی مشکل آ رہی ہو تو وہ جسمانی طاقت دکھاتا ہے جو زندگی بھر میں اس نے نہیں دکھائی ہو. یہ جسمانی طاقت کہاں سے آتی ہے اس کے پاس؟ اس عالم میں یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے, ذرا کسی کے سامنے کسی کو مثال کے طور پر مشکل میں مبتلا کر کے دیکھیں تو اس کے پاس ایک طاقت آتی ہے جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے. پوری زندگی میں اتنی طاقت نہیں آئی ہوگی اس کے پاس, اچانک اس لمحے میں کیوں آتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی باڈی کا یہ میکینزم ہوتا ہے, فلاں فلاں انزائمز ہوتے ہیں, فلاں فلاں وہ جو گلینڈس ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو باڈی میں اچانک اتنی طاقت آ جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ قوم کے ساتھ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن قوموں کے پاس یہ دو راستے ہوتے ہیں, یا تو سرنڈر کر گئے تو کچل گئے, اور اگر کہیں سنبھال گئے تو جیت گئے. کیوں؟ اتنا پسنے کے بعد یا تو بالکل ختم یا اپنے آپ کو بنا گئے. اب ظاہر ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی ہمیں پیسنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن جو ہم چاہیں گے وہ یہ کہ ہم سرنڈر نہ کریں بلکہ اس کو بھی ایک اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں. اس کو بھی, یہ جو بہت بڑا مارکہ ہے, اس مارکے کو بھی اپنے لیے ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں کہ ہم اس سے بھی فائدہ اٹھا کے جائیں. یہاں سے بندے تو شہید ہو رہے ہیں نا, اور مستقبل قریب میں ہم اس کو ختم نہیں کر پا رہے. اب جب کہ ایسا ہے تو فائدہ اٹھاؤ پھر, اب پھر فائدہ اٹھاؤ, اور فائدہ اٹھا کر اس میدان سے ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہمارے دشمن نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ قوم وہاں بھی پہنچ سکتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ کام مشکل کام نہیں ہے, یہ کام آسان ہے. آپ کہیں گے امید دلا رہے ہیں, نہیں امید نہیں دلا رہا, یہ سوچ رہا ہوں اس کے پاس امام حسین نہیں ہے, ہمارے پاس امام حسین ہے. اس کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس طاقت ہے. انہوں نے جس کسی کے لیے بھی کیا ہے, اور زیادہ تر سازشوں کے لیے کیا ہے, اکا دکا شاید کوئی بے وقوف ان کے درمیان مخلص ہوگا جو دھوکے میں آ گیا ہوگا, لیکن زیادہ تر سازشوں سے دو چار انہوں نے اپنے اہداف کے لیے کیا ہے. یہ کم سے کم ان کے سرپرست تو قطعاً سازشی ہیں, جو اس ملک کے اندر یا اس ملک کے باہر بیٹھ کے سازشیں کرتے رہتے ہیں, عراق کے اندر کر رہے ہیں, شام کے اندر کر رہے ہیں, تسلسل میں لے کے چل رہے ہیں سب چیزوں کو. یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے نا، اپنے اقتدار کے لیے کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کو اپنے مولا کے اس قول کے فرمان کی روشنی میں ایک بات پتہ ہے، ہم کسی اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم دولت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. سید الشہداء نے یہی کہا تھا نا کہ لوگوں جان لو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ نہ طاقت کی رسا کشی ہے، نہ یہ زر و دولت کی حرص ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ مظلوم کے دفاع کے لیے ہے. لنور المعالم من دین، ہم جانتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہم سب کو ایک بات پتہ ہے، ہم نے کسی محل کھڑے کرنے کے لیے قربانی نہیں دی، ہم نے کسی اقتدار کو لینے کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں. یہ پوری دنیا جانتی ہے ہم کسی اقتدار کے طلبگار بھوکے نہیں رہے، کہ ہم نے کسی ٹکڑے کے لیے، کسی زمین کے لیے، کسی محل کے لیے، کسی حکومت کے لیے قربانیاں دی. ہماری قربانی اپنے دین کی خاطر ہے، اپنے مکتب کی خاطر ہے، اپنے مذہب کی خاطر ہے. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے، کسی راوی نے کہا کہ مولا میں سید الشہداء کی زیارت کرنے جاتا ہوں، دشمن اتنا گرفت کر رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ میرے دل میں خوف بیٹھنے لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے. اس خوف کے عالم میں میں قبر سید الشہداء تک پہنچا، واپس آنے لگا، پھر وہی مصیبتیں تھیں، جاسوس چاروں طرف تھے، میں خوف کے عالم میں واپس آیا. مولانا فرمایا تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اس کام کا اجر کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں تمہارے اس کام کا اجر کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم قبر سید الشہداء تک پہنچے، لیکن ہمارے لیے یہی مجلسوں میں آنا گویا قبر سید الشہداء کی زیارت ہے. یہی نہیں ہے کہ ہم قبر سید الشہداء تک پہنچے، ہم یہاں تک امام حسین کی محبت میں آئے. ہاں خوف کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہاں کرنا پڑا تھا، دشمن کی گرفت تھی کہ ہاں تھی، لوگ مرتے تھے، ہاں مرتے تھے. پھر مولانا نے فرمایا تم ایک بات پہ مطمئن رہنا، اگر تم نے دنیا میں حسین کی خاطر خوف اٹھایا ہے نا، خدا تمہیں محشر پہ خوف میں آنے نہیں دے گا. پوری دنیا خوف سے مبتلا رہے گی، تم نے حسین کی خاطر خوف اٹھایا ہے نا، تمہیں محشر میں کوئی خوف نہیں دے گا، بلا خوف و خطر رہو گے. دوسرے لوگ کہیں اور رہیں گے، تم امام حسین کی ہم نشینی میں رہو، ان کے ہمراہ رہو. عزیزان محترم، یہ خدا کا نظام عدل ہے، یہ آپ نے امام حسین کے لیے خوف بھی اٹھایا ہے، آپ کا دل بھی دھڑکا کہ میرا دشمن تو کہیں مجھے نہیں دیکھ رہا، اس کو بھی امام حسین نے سوچا ہے کہ میرے ماننے والے نے خوف اٹھایا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اگر خوف اٹھا رہے ہیں تو میرے مولا جانتے ہیں ان کی اولاد نے کیسے خوف اٹھایا، شام غریباں کیسے آئی تھی، کربلا کی مصیبتیں کیسے آئی تھی. پہلی مجلس ہے، اور جب بھی عشرے کی پہلی مجلس ہوتی ہے تو خواہ نہ خواہ کوئی بھی ایام ہو، میرا دل چاہتا ہے بی بی سیدہ کے مصائب پڑھا. گویا مصائب کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اہل بیت کی قربانیوں کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اور بی بی کے مصائب میں ان کی شخصیت میں ایک عجیب بات ہے، جب بھی بی بی کے فضائل بھی پڑھو تو لوگوں کو گریہ آتا ہے، ان کے نام میں ایک عجیب تحصیل ہے. میں بی بی کے مصائب سے صرف چند روایتیں پڑھنے کی کوشش کروں گا، اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. میں کہوں گا بس اس وقت کو یاد کر لیجئے گا، ہم نے خوف کا تذکرہ کیا، اس وقت کو یاد کیجئے گا جب حسن حسین نانا کے انتقال کے بعد دنیا سے جانے کے بعد گھر کے گوشے میں کھڑے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ ہمیں تسلیت کہنے آئے ہیں، لوگ ہمیں تعزیت کہنے کے لیے آئے ہیں. بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارے نانا نبی خدا کا انتقال ہوا ہے، ہماری ماں بے باپ کی ہوئی ہے، میری ماں کو تسلیت کہنے آئیں گے، تعزیت پیش کرنے کے لیے آئیں گے،
اچانک گھر کے اوپر لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، نہیں معلوم سید الشہداء پہ کیا گزری ہوگی، امام مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی، اور نہیں معلوم بی بی زینب بی بی ام کلثوم پہ کیا گزری ہوگی۔ بچے ماں سے نزدیک ہوتی ہیں، بچے نسبتاً باپ سے نزدیک ہوتے ہیں، لیکن بچیاں ماں سے نزدیک ہوتی ہیں، شاید مسائل کے پہلو کو کہنا زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن توجہ دینا ضروری ہے۔ بس جب وہ دروازہ گرا تو بی بی نے کسی بچی کو نہیں بلایا، نہیں معلوم پہلے سے ہی شاید بچوں کو سمجھا دیا ہوگا کہ دیکھو بچے دھیان
پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو امام کے نام سے لڑ رہے ہیں خدایا قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔